بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 19 جولائی 2015 درس قرآن. آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے ہفتے سے سلسلہ شروع کیا گیا ہے درس قرآن کا, وہ انشاءاللہ برابر جاری رہے گا. آج سورہ البقرہ شروع ہو رہی ہے. سورہ البقرہ قرآن کی دوسری سورہ ہے. اس کے آغاز میں جس طرح دوسری سورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا ہے, یہاں بھی ہوتا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں پچھلے ہفتہ فاتحہ کے تحت کر چکا ہوں. یہ سورہ شروع ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہ جو الف لام میم ہے یہ الگ الگ حروف کا مجموعہ ہے. اس کو انگریزی میں کہیں گے ڈس جوائنٹڈ لیٹرز. قرآن کی کل 114 سورتیں ہیں, ان میں سے 29 سورتوں میں حروف مقطعات آئے ہیں. تفسیروں میں اس پر بڑی بحثیں ہیں, طرح طرح کے مطلب نکالے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب بالکل سادہ ہے, بالکل سادہ. وہ یہ کہ یہ قرآن انسانی زبان میں آیا ہے, یہ کسی آسمانی زبان میں ملیالہ کی زبان میں نہیں آیا ہے. تو انسانی زبان کو سمجھنے کے لیے جو اصول اختیار کیا جاتا ہے وہ یہاں بھی رہے گا. کوئی مسٹری نہیں ہے قرآن کی زبان میں, کوئی پر اسراریت نہیں ہے قرآن کی زبان میں. یہ مطلب ہے اس کا. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ قرآن اترا انسان کی زبان میں. اگر وہ ملیالہ کی زبان اترتا تو آپ کیا کرتے, کچھ سمجھتے نہیں. اس کے بعد دیکھیے شروع ہوتا ہے ذالک الکتاب. یہ الکتاب ہے, لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں. الکتاب کا مطلب ہے دا بک, دا بک یعنی ایک ایسی کتاب جس میں آدمی سچائی کو پا سکے, زندگی کی حقیقت کا ہے اس کو جان سکے. کریشن پلان جو ہے خالق کا وہ کیا ہے اس کو جان سکے. تو ایسی کتاب دا بک ہے. دا بک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موسٹ آتھینٹک بک اپنے سبجیکٹ میں. اس میں غور کرنے کی بات ہے کہ قرآن میں یہ تو کہا گیا کہ یہ دا بک ہے, لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں دی گئی. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پورے قرآن کا یہ اسلوب ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن میں اپنے نظر میں کہوں گا کہ تبیین کی زبان میں ہے, وہ تحقیق کی زبان میں نہیں ہے. یعنی قرآن میں اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس ہے, قرآن میں کہیں بھی ریشنل انالیسس نہیں ہے, ریشنل انالیسس نہیں ہے. پھر قرآن میں یہ کہا گیا کہ غور کرو, غور کرو بہت زیادہ. سورہ سعد میں ہے کہ قرآن اتارا گیا اس لیے لدبر آیا تھی, تاکہ لوگ اس کے آیتوں پر غور فکر کریں. جہاں تک میں جانتا ہوں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ تدبر کرو. یہ کتاب کنٹمپلیشن کے لیے اتری ہے. میرے علم کے مطابق کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے. اور کتاب میں جو ہے اسے بتا دیا گیا یہ بات یہ بات یہ بات, اس کو پڑھو مان لو, پڑھو مان لو. لیکن یہاں کہ غور کرو غور کرو غور کرو. اس لیے اس کتاب میں اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس تو ہے لیکن رہسے رہسے نہیں ہے. وہ آپ کو کرنا ہے. وہ آپ کو کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب کیوں بھیجی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ جب آپ غور کر کے پائیں گے تو وہ آپ کے لیے سیلف ڈسکورڈ ٹروتھ ہوگا. سیلف ڈسکورڈ ٹروتھ. مثلا آپ جب کہتے ہیں دو اور دو مل کر چار, تو یہ تو ایک بات ہے جو سب لوگ جانتے ہیں, وہ آپ نے بھی جان لیا. لیکن جب آپ غور کریں, تدبر کریں, تفکر کریں اور پھر ایک بات کو جانیں, تو وہ جانی ہوئی بات آپ کے لیے سیلف ڈسکورڈ ٹروتھ بن جاتی ہے. پھر آپ کو یقین آتا ہے اس پر, پورا بھروسہ ہوتا ہے اس کے اوپر, پورا کنوکشن ہوتا ہے اس کے اوپر. وہ آپ کے دعاؤں کو چھا جاتی ہے. بتائی ہوئی بات کبھی چھاتی نہیں آپ دعاؤں پر. لیکن سیلف ڈسکورڈ ٹروتھ آپ کی پوری پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ اس نے قرآن کو دو دو چار کی زبان میں نہیں اتارا بلکہ فیکٹس بتا دیے. اب فیکٹس بتا کر غور کر کے اس کی ڈیٹیل دریافت کرو. تب ڈیٹیل دریافت کر کے پتہ کرو گے تو پھر تمہارا یقین بہت بڑھ جائے گا. ایک تو پر یہ ہے کہ اس طرح قرآن آپ کے لیے سیلف ڈسکورڈ ریئلٹی بن جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ دریافت کریں گے کہ قرآن کو اترے ہوئے تقریباً 2000 سال ہو گئے, اس میں جتنے بھی فیکٹس بتائے گئے ہیں وہ سب ویسے کہ آج بھی ہیں, اس میں کوئی چینج نہیں آیا, تو آپ اس کے یہ بھی دریافت کریں گے کہ قرآن خدا کی کتاب ہے. کیونکہ دنیا میں کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جو 1500 سال تک اپنی سچائی کو باقی رکھے. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے, اونلی ٹو اسٹیٹ دس ٹروتھ پوائنٹ. کارل مارکس جو کمیونزم کا چیمپئن سمجھاتا ہے, وہ پیدا ہوا جرمنی میں, پھر اس کی کتابیں ترجمہ ہو کر ایشیا میں پھیلی, وہ کچھ دن لندن میں رہا. تو اس نے کہا تھا کہ کمیونزم کی صرف پیرس کے اوپر شروع ہو رہا ہے. اس کا پریڈکشن تھا کہ کمیونسٹ انقلاب سب سے پہلے فرانس میں آئے گا, فرانس میں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ فرانس میں کمیونسٹ انقلاب نہیں آیا, وہ آیا تو رشیا میں آیا. اس کا نظریہ تھا کہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں, اس زمانے میں فرانس ایک بہت ہی ڈیولپ کنٹری بنا جاتا تھا, اس کو اس کا نظریہ تھا جو زیادہ ڈیولپ کنٹریز ہیں وہیں پر سب سے پہلے کمیونزم آئے گا. اور روس تو اعتبار سے کچھ بھی نہیں تھا, انڈسٹریلی ڈیولپ کنٹری. انڈسٹریلی ڈیولپ کنٹری تھا فرانس, دوسرے سبجیکٹ یہاں آنا چاہیے. وہ آیا تو ایگریکلچر کنٹری میں, روس تو ایگریکلچر سب سے. تو اس کا پریڈکشن صحیح نہیں ہوا. ایسی بہت سی مثالیں ہیں. تو جب قرآن اس طرح انداز میں آیا ہے تو غور فکر کرنے والی کتاب کے طور پر, تو جب آپ غور فکر کریں گے تو دو بہت بڑا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا. ایک طرف جو کہ آپ دریافت کریں گے کہ 1500 سال تک قرآن کی کوئی اسٹیٹمنٹ بدلا نہیں, قرآن کا اسٹیٹمنٹ بدلا نہیں. اتنا ڈیولپمنٹ ہوا علم میں, سائنس میں, مگر قرآن کی بتائی باتیں ویسی کی ویسی رہی. تو یہ کون ایسی ایٹرنل ٹروتھ کا کو بیان کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ وہ ظاہر ایک کریٹر ہو سکتا ہے, اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو ایک بات آپ یہ دریافت کریں گے کہ قرآن کا جو آتھر ہے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کریٹر ہے. دوسری بات یہ ہوگی کہ آپ کے لیے سچائی سیلف ڈسکور سچائی ہوگی, اور پھر بہت ہی یقین آپ کے اندر کریٹیوٹی آئے گی, آپ کے اندر ایک ہائی تھنکنگ آئے گی, بہت سے فائدے ہوں گے. یہ ہے یعنی آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس سے ایمان ہوا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ الکتاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اب دیکھیے شک نہیں جو ہے یہ اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ کی زبان میں, ریشنل ریسس کی زبان میں نہیں ہے. آپ کو پتا کرنا ہے کہ یہ لا ریب فیہ ہے, یعنی اس میں کوئی شک نہیں. جتنا غور کریں گے آپ کو یہ ڈسکوری ہوتی چلی جائے گی کہ اس کی ہر بات جو ہے وہ فیکٹ ہے, ریئلٹی ہے, اس میں کچھ چینج نہیں آتا. اس طرح آپ کا کنوکشن بڑھے گا. اور دیکھیں کنوکشن کے بغیر زندگی بیکار ہے. آدمی اپنے مزاج کے اعتبار سے کنوکشن پہ جینا چاہتا ہے, کنوکشن یقین, تو وہ اس طریقے سے پیدا ہوگا. تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین, وہ ہدایت نامہ ہے, وہ گائیڈ بک ہے کن لوگوں کے لیے جن کا ہدایت تقویٰ ہے. دیکھیں تقویٰ جو ہے بہت ہی بمایا لفظ ہے. اردو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہاں سے ہوگا, تقویٰ کا مطلب ہے کھٹک, تک کھٹک. ویسے لذیذ مایا تقویٰ کا ہے بچنا, بچنا. تو بچتا کب ہے انسان؟ جو اس کو کھٹک ہو کہ آگ جلا دے گی تو بچتا ہے. یہ کانٹا مجھے چپ جائے گا تو پریشان کرے گا, اس سے بچتا ہے آدمی. تو تقویٰ کے لفظی معنی ہے بچنا, لیکن سنس کے اعتبار سے میں کہوں گا کہ اس کا مطلب ہے کھٹک. اور اس کو ایکسپلین ہم کہیں گے جو سیکر ہوں, جو سچائی کی بتلاشی ہوں. تو قرآن اگرچہ بلا شبہ الکتاب ہے, لیکن اس سے رہنمائی ملے کس کو؟ جو سیکر ہوں, سچائی کے تلاش جن کو ہو. ایسا کیوں ہے؟ جو آدمی دیکھیے سچائی کا متلاشی ہے, جو سیکر آف ٹروتھ ہے, وہ کیا پریپئرڈ مائنڈ ہے قرآن کو اخذ کرنے کے لیے. پریپئرڈ مائنڈ ہے, وہ سوچ رہا ہے پہلے سے کہ میں کیا ہوں, میں کیسے پیدا ہو گیا, میرا خالق کون ہے, یہ اتنی بڑی دنیا کس نے بنائی, کیا پرپز ہے اس دنیا کا, کیا اس کا بگننگ ہے, کیا اس کا اینڈ ہے. یہ سب باتیں جو سوچے وہ سیکر ہے, وہ سیکر ہے. ایک سیکر ہوگا تو وہ ڈھونڈے گا, وہ جاننا چاہے گا, جس کو میں نے کہا کہ وہ پریپرڈ مائنڈ ہوگا. جیسے مثال کے طور پر کہوں گا, ایک زمین ہے جو گیلی زمین ہے, اس میں آپ پانی ڈالیں تو اوپر پھیل جائے گا. لیکن سوکھی زمین اگر سوکھی, اس میں آپ پانی ڈالیں تو بالکل جذب کر لے گی. سوکھی زمین میں پانی جب ڈال جائے تو جذب کر لیتی ہے, اور گیلی زمین میں پانی ادھر ادھر بہ جاتا ہے. تو متلاشی انسان سوکھی زمین کی طرح ہے, متلاشی انسان سوکھی زمین کی طرح, کہ اس سامنے سچائی آئی تو فوراً اس کو سامنے آ گئی, اس کو پکڑ لیا اس نے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ متلاشی کا مطلب کیا ہے. ایک شخص نے ایک انگریز نے قرآن پڑھا تو اس کو وہ کہتا ہے کہ جب میں نے قرآن کو پڑھا تو مجھے اس میں ایک ڈفرینٹ قرآن میں ایک ڈفرینٹ بک لگی, ڈفرینٹ بک. کیوں؟ قرآن میں اس کا جو آتھر ہے انسان کو خطاب کرتا ہے, ایہل انسان, ایہل انسان, ایہل انسان, ایسی تو کوئی کتاب ہے نہیں. تو اس نے کہا کہ میں نے بہت سی کتابیں پڑھی ہیں لیکن یہ جو انداز ہے ایہل انسان, تو لگا کہ اس کو کوئی ایڈریس کر رہا ہے, اس کا جو آتھر ہے وہ اس کو ایڈریس کر رہا ہے. تو دیکھیے ڈفرینس جو ہے اس سے کیوریوسٹی پیدا ہوتی ہے. تو قرآن کا ایک ڈفرینٹ بک ہونا اس کو اسٹرائک کر لیا. پھر اس نے سوچا 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 اور پھر اس نے ایکسپٹ کر لیا قرآن کے دین کو. تو جو سیکر ہوتا ہے اس کے اندر یہ بات ہوتی ہے. ایسے بہت سے واقعات ہیں, مثلا یہ ایک انگریز نے لکھا ہے بعد بہنوں نے بھی اسلام قبول کر لیا کہ وہ مراکو گئے تو ہوٹل میں ٹھہرے تو ہوٹل کے برابر کمرے سے آواز آتی تھی, کوئی عرب وہاں ٹھہرا ہوا تھا تو قرآن کی قرأت وہ اس پر سناتا تھا یہ ریکارڈر پر. تو اس نے جب سنا قرآن کی قرأت کو تو وہ ڈفرینٹ رہی اس کی آواز میں. اس نے کہا کہ قرآن کی آواز میں ساؤنڈ آرٹ پار ایکسلنس. تو قرآن کی آواز تھی وہ, لیکن دوسری کتابوں میں تو ایسی آواز ہوتی نہیں. آپ کبھی تجربہ کر لیجئے, کوئی بھی دوسری کتاب بھی نہیں, اس کو کسی پڑھوائیے, اپنے قرآن پڑھوائیے ایک حافظ سے, تو آپ کو ڈفرینٹ لگے گا. تو ڈفرینس انسان کو ہٹ کرتا ہے, ڈفرینس. تو اس نے جاننا چاہا کہ یہ آواز کس چیز کی ہے. پتہ چلا کہ تو قرآن کی آواز ہے. تو اس نے باقاعدہ عربی زبان سیکھی قرآن کو سمجھنے کے لیے, اور قرآن کا ترجمہ بھی اس نے انگریزی میں کیا. تو یہ تدبر جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. لیکن تدبر کس کو کام میں ہوتا ہے؟ جس کا تقویٰ ہو, یعنی جس کا جو میں نے کہا نہیں کھٹک ہو. تقویٰ کا ابتدائی مفہوم تو بچنا ہے. بچنے میں سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی کے اندر کھٹک پیدا ہوتی ہے. پھر ایک کھٹک وہاں جا کر کے تلاش بن جاتی ہے. تو کیا جس کے اندر تلاش ہو, جو سچائی کا متلاشی ہو, اس کو ہدایت ملے گی, کیونکہ وہ سوکھی زمین کی مانند ہے, اور جو متلاشی نہیں ہے وہ گیلی زمین کی مانند ہے. تو یہ مطلب حد المتقین کا. اس کے بعد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر. یہاں پر دیکھیے بہت بڑی بات اس کے اندر کہی گئی ہے. قرآن سچائی کو بتانے والی کتاب ہے. تو سچائی کیا ہے؟ سچائی آپ کو درخت اور انیمل کے اندر دکھائی نہیں دیتی. سچائی تو ایک آئیڈیالوجی ہے, یعنی ایک ان سین فیکٹ ہے. سچائی ایک ایسی چیز جو آبزرویشن میں نہیں آتی, وہ سوچ کر جان سکتا ہے آدمی, یعنی وہ غیب میں ہے. سچائی شہود میں نہیں بلکہ غیب میں. تو جس کی سوچ اتنی ڈیولپ ہوئی ہو کہ وہ جانے کہ سچائی غیبی میں رہے گی, سچائی جو ہے وہ آبزرویشن میں نہیں آئی کبھی. جیسے کہ انسان ہے, ایک انسان کا باڈی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کا سول, اس کا مائنڈ تو نہیں دیکھ سکتے آپ. تو جو آدمی یہ کہے کہ جب تک میں سول کو نہ دیکھ لوں, جب تک کہ مائنڈ کو نہ دیکھ لوں, تب تک نہیں مانوں گا یہ انسان ہے, تو کبھی بھی وہ انسان کو دریافت نہیں کر پائے گا. یا کوئی کہے کہ اپنی ماں کے بارے میں کہ میں جب تک یہ دیکھ لوں کہ میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہا ہوں, پیدا ہونے کا جو ذاتی مشاہدہ مجھے ہو, تو کبھی نہیں ہوگا ایسا مشاہدہ. اس کو بغیر دیکھے ہوئے ماننا پڑے گا کہ یہ میری ماں ہے. تو یہ ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کی بات. وہ انسان جس کا ذہنی ارتقا اتنا ہوا ہو, جس کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اتنا ہوا ہو, اس بات کو جانے کہ سچائی کبھی بھی اس طرح نہیں سامنے آئے گی آپ کو کہ وہ دکھائی دے جیسے ہاتھی اور گھوڑا دکھائی دیتے ہیں, وہ ان سین رہے گی. اس حقیقت کو جب اسے جان لیا ہو تب وہ سچائی کو جان پائے گا. میں سمجھا کہ سچائی کو مجھے ہاتھی گھوڑے کی طرح میرے سامنے آنا چاہیے, تو کبھی آئے گا نہیں, تو کبھی مارے گا بھی نہیں. وہ یہ ہوا, یعنی ایمان بالغیب کا مطلب یہی ہے یہاں پر, کہ پہلی بات یہ کہی کہ جس کے اندر سچائی کی تلاش ہو وہ پائے گا. دوسری بات یہ کہ جو اس حقیقت کو دریافت کر چکا ہو کہ سچائی غیبی میں رہے گی, شہود میں نہیں بنے گی, وہ تب وہ سچائی کو پا سکتا. اس کے بعد فرمایا کہ وہ یقین صلاح, دوسری صفت رہی. ایک صفت تو تھی وہ غیب پر ایمان لانے والا, دوسری چیز ہے نماز قائم کرنے والا. دیکھیے یہاں نماز قائم کرنا فعال کمانے میں نہیں ہے, کیونکہ نماز قائم کرتا ہے آدمی ایمان کے بعد, یا ایمان سے پہلے کی بات درج جاری. یہاں اسپرٹ کے اعتبار سے, فارم کے اعتبار سے نہیں. نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ خالق کے آگے سرنڈر کرنا, خالق کو مان لینا, خالق کے آگے اپنے کو جھکا دینا. یعنی جس کا ذہنی ارتقا اتنا بلند ہوا ہو کہ وہ اس بات کو جانے کہ میں مخلوق ہوں, میں خالق تو نہیں ہوں, تو مجھے خالق کے آگے سرنڈر کرنا پڑے گا. میں اپنے خود ہی پیدا کیا ہے, پیدا کرنے والا کوئی دوسرا ہے. تو نماز جو ہے اس کا ایک فارم ہے جو آتا ہے ایمان قبول کرنے کے بعد. ایک اس کی اسپرٹ پہلے آنی چاہیے, نماز کی اسپرٹ, کہ اپنے خالق کے آگے سرنڈر کرنے کا جذبہ, سبمیشن کا جذبہ. اس بات کو بتحقیقت مان لینا کہ جب مخلوق ہوں تو مجھے خالق کے آگے سرنڈر کرنا ہی کرنا ہے. یہ اسٹیٹ جب ہوگی تب اس کو سچائی کی دریافت ہوگی. اس کے بعد ہے مہمہ رزقنا ہوں میں حکم, اور جو اس کو رزق ملا ہے, رزق یہاں رزق سے مراد ہے رزق مادی, اس میں سے وہ خرچ کرتا. یعنی ایسے لوگ جن کو جو رزق ملتا ہے دنیا میں اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اس معنی کیا ہے؟ گیونگ اسپرٹ. یہاں بھی دیکھیں یہ فارم کو آنے میں نہیں ہے. گیونگ اسپرٹ, گیونگ اسپرٹ کیا ہے؟ یہ دوسروں کا اکنالجمنٹ. جب آپ کچھ حاصل کرتے ہیں دنیا میں, چاہے بزنس میں, چاہے جاب میں, یا کسی بھی طریقے سے, تو اس میں دوسروں کا حصہ ہوتا ہے. جسے آپ نے ایک کار لا کر خریدی بازار سے, اس کار کی تیاری میں ہزاروں انسانوں کا حصہ ہے تب وہ کار بنی ہے. کار کی ٹیکنالوجی اور پیٹرول کی دریافت اور بہت ساری چیزیں جو ہزاروں انسان کر رہے تھے کر رہے تھے کر رہے تھے, اس کا کلمیشن ہے کار. تو جب آپ کے اندر یہ اسپرٹ ہو کہ آپ مانیں کہ پوری انسانیت کا میرے پر احسان ہے کہ اس نے ایک کار بنائی, ہوا جہاز بنایا, ٹیکنالوجی بنائی, اس پانی کے اعتراف کو بعد آپ کے اندر ہے, دوسروں کا اعتراف, تب جا کر آپ کو سچائی کی دریافت ہوگی, سچائی ملے گی آپ کو. جن کے اندر یہ چیز نہ ہو, یہ اکنالجمنٹ, یہ اعتراف, تو وہ کیا ہوتا ہے؟ سرکش ہو جاتے ہیں, وہ سرکش ہو جاتے ہیں. جیسے آپ دیکھیے جو لوگ کار خرید کر لاتے ہیں, اپنے گھر کے سامنے کار کھڑی کرتے ہیں, تو ان کے چہرے پر دیکھیے لگتا ہے کہ میں کار کا مالک ہوں, میرے پاس پیسہ تھا, میں جا خرید لیا. تو یہ بزاج کو سرکشی پیدا کرتا ہے. ایک آدمی آج تک گیا کہ اس نے کہا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ بھائی ان کے پاس بڑی کار تھی, کہ بھائی بڑی کار کے اگر چھوٹی کار کھڑی کی جائے. تو اگر آپ کے اندر اکنالجمنٹ نہیں ہے تو آپ سرکش بن جائیں گے. بس میں بتائیے کہ میں نے پیسہ کمایا, میرے جیب میں پیسہ تھا, جا کے میں نے خرید دیا. اور دوسری چیز یہ کہ آپ سوچیں کہ کار بنی کیسے. ہزاروں سال سے دنیا میں پیٹرول تھا زمین کے لیے, اسے دریافت کیسے ہوا؟ ایک ٹیکنالوجی یہاں موجود تھی نیچر میں, لیکن کس نے اس کو ڈسکور کیا؟ تو آپ کو ہزاروں سال کا ایک ہسٹری دکھائی دے گی جو آپ کے لیے کار کی ٹیکنالوجی ڈیولپ کر رہی ہے. تو اس پوری انسانیت سے انوالو ہے. تو ایک سوچ میں سرکشی آتی ہے, دوسری سوچ میں توازو آتا ہے. کسی نے صحیح کہا ہے کہ ماڈیسٹی از دا ڈور آف نالج. ماڈیسٹی اگر ہے تو آپ سیکھنے کے مزاج ہوگا. سیکھنا کب ہوتا ہے؟ جب دوسرے کا آپ اعتراف کریں. تو یہ اسپرٹ جب ہوگی تب ایسا ہوگا کہ آپ قرآن کو پڑھیں گے اور اس سے آپ کو سچائی ملے گی. اگر آپ کا اندر سرکشی ہو تو قرآن کو پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں. اس کے بعد جو آیت ہے وہ لذین یومن بنزل الیک منزل ابن قبلک, تو یہ ایک ہسٹری پوری ہے قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی, ایک پوری ہسٹری جڑی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے, ان کے کتاب بھیجی, آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب بھیجی. یہ پوری ہسٹری یہاں تک ہے. تو جو لوگ اس ہسٹری کو جانتے ہوں ان کے اندر ایک مزاج ہوگا اس بات کا کہ یہ قرآن اسی سیکوینس میں آیا ہے. یعنی آدم کے بعد سے مسلسل طور پر اللہ تعالیٰ جو اس کا خالق ہے وہ رہنمائی کے لیے کتاب بھیجتا رہا ہے. شب ارسلنا رسلنا تترا, لگاتار نبی آتے رہے کتاب لکھے. تو اسی سیکوینس میں یہ قرآن ہے, تب وہ قرآن کی عظمت دریافت کرے گا, قرآن کی امپورٹنس سمجھے گا, قرآن کی ویلیو جو ہے اس کو مانے گا, تب اس کو سیریسلی لے گا اور سچ مچ مطالعہ کرے گا. جس کا یہ مائنڈ سیٹ ہو وہی قرآن کو سیریسلی لے گا, نہیں تو سیریسلی لے گا نہیں. سمجھے گا ایسی کوئی کتاب ہے نہیں. ہزاروں سال کی ہسٹری کا کلبیشن دکھائی دے گا قرآن اس کو. یہ کتاب آئی, وہ کتاب آئی, وہ کتاب آئی, پھر قرآن آیا. تو ہزاروں سال میں جو پروسیس تھا اس کا کلمیشن ہے قرآن. تو آپ سوچیے کتنا زیادہ سیریسلی لے گا قرآن کو, کتنا زیادہ دھیان سے پڑھے گا. وہ بھی لاخرت ہوں گی قرآن. یہ بہت ہی امپورٹنٹ جملہ ہے. یعنی قرآن کو ماننے کے لیے اس کی اہمیت کیا ہے کہ وہ آخرت پہ یقین کرنے والے لوگ ہوں گے جو قرآن کو الکتاب کے طور پر لیں گے اور سمجھیں گے. دیکھیے آخرت ایک سادہ لفظ نہیں ہے, ایک پوری آئیڈیالوجی اس کے اندر ہے. کہ ایک یہ کہ آپ یہ مانیں کہ انسان بس ابڈیکٹلی پیدا ہوا ہے, پھر اچانک مر جائے گا اور اس کو بیٹی مل جائے گی, تو آپ زندگی کے بارے میں سیریس نہیں ہوں گے, سنجیدہ نہیں ہوں گے. زندگی کے بارے میں آپ سجدہ نہیں ہوں گے. لیکن آپ کی سوچ اگر یہ ہو کہ اتنا بڑا آغاز, اس کا کوئی انجام ہونا چاہیے. اتنی بڑی کائنات بنائی, اتنی بڑی کائنات بنی, پھر سولر سسٹم بنا, پھر اس میں پلانٹ ارتھ بنا, اس پر یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, یہاں تک انسان آباد ہوا, پھر اس پر تہذیب بنی. اتنا سب جو ہوا ہے تو یہ زندگی کا آغاز ہے. اتنے بڑے آغاز کا کوئی اینڈ ہونا چاہیے, کوئی انجام ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا کہ آغاز تو بہت بڑا ہو اور اینڈ کچھ نہیں, ایسے ختم ہو گیا. تو جو اس طرح سے لے گا زندگی کے معاملے کو, اس کا تو بہت زیادہ سنجیدہ سوچ ہوگی, سیریس تھنکنگ ہوگی. تو اس ذہن کے تحت جب قرآن کو پڑھے گا تو اس کا ہر لفظ اس کو اس کے دل میں اترتا چلا جائے گا کہ یہ وہ کتاب ہے جو زندگی کی معنویت کو کھولتی ہے. زندگی آپ دیکھیے جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں زندگی کا, تو آغاز تو ان کو مینی فل دکھائی دیتا ہے, انجام کچھ نہیں. یعنی گلیکسی کا بننا, سولر سسٹم کا بننا, زمین کا بننا, اس پہ پانی کا نظام اور پیشوار نظام جس کو کہتے ہیں لائف سپورٹ سسٹم, پھر انسان, یہ سب اتنا شاندار بگننگ ہے. یعنی اپنی بگننگ میں زمین اتنی شاندار ہے تو ضرور ہے کہ اینڈ میں بھی اس کو کوئی بہت بڑا اینڈ ہو اس کا. تو جب وہ دیکھتا ہے کہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ سارے انسان اکٹھا ہو گیا حشر میں, ان کا حساب کتاب ہوگا, پھر ان کو ان کے اعمال کے مطابق بدلا دیا جائے گا, اور جن لوگ ٹیسٹ میں پورے اترے ان کو پیراڈائز ملے گی. یہ ساری باتیں جو ہیں جب وہ قرآن میں پڑھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ واقعی زندگی جس طرح آغاز میں میننگ فل ہے, اینڈ میں میننگ فل ہے. زندگی جس طرح شروع میں بامانا ہے, اس طرح وہ اپنا انجام کہتا ہے بامانا ہے, تو اس کو قبول کر لیتا ہوں. یہ صفات اس بات کی علامت ہے کہ آدمی اپنی فطرت پر قائم ہے, اور جو آدمی اپنی فطرت پر قائم ہو اسی سے یہ امید ہوتی ہے کہ وہ سچائی کو سمجھے گا اور سچائی کو قبول کر لے گا. یہ صفت اس کے اندر ہونی چاہیے. اولئک اعلی ھدی من ربہم, یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف ہدایت پر ہیں. یہاں بھی ہدایت جو ہے دیکھیے فطری ہدایت کے معنی میں, فطری ہدایت یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی فطرت پر قائم ہیں. یہ جو چند باتیں بتائی گئیں, یہ سب باتیں جن کے اندر ہیں اس کا مطلب کہ وہ اپنی فطرت پر قائم ہیں. یعنی خالق نے جو فطرت ان کو دی تھی اس پر قائم, اس کو بگاڑا نہیں ہونا. تو اس میں ایک بہت بڑا اصول ملتا ہے کہ جو لوگ اپنی فطرت پر قائم ہیں وہی بتلاسی بنیں گے, پھر وہی سچائی کو پائیں گے. وہ اولئک ھم المفلحون, یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. فلاح کے معنی کامیابی. یعنی اب یہ زندگی جو ہماری ہے وہ ہر اعتبار سے کامیاب ہو اور ابدی طور پر اس کو کامیابی ملے, تو وہ جو تصور ہے اس کا تھے فلاح. یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے. فلاح کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کے اندر آپ جانتے ہیں کہ بے شمار خواہشیں ہیں, ڈیزائر, وہ چاہتا ہے فلفلمنٹ, وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی ابدی ہو, وقتی سے پڑھ رہا ہو کہ پڑا ہوا مر جائے ختم ہو گیا. وہ چاہتا ہے کہ ایک اچھا معاشرہ ملے رہنے کے لیے, بہترین انسانوں کے ساتھ مجھے رہنا ہو. وہ چاہتا ہے کہ میں خالق کے پڑوس میں مجھے کوئی جگہ ملے. یہ ساری باتیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں. یہ سب باتیں مل جائے تو فلاح ہے, یہ سب باتیں نہیں ملیں تو فلاح نہیں. تو یہ بتایا کہ یہ صفات جن کے اندر ہوں وہی ہدایت پر ہیں, یعنی وہی فطرت پر قائم ہیں, انہیں کو سچائی ملے گی اور پھر وہی فلاح یافتہ ہوں گے, کامیاب ہوں گے. کامیاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں وہ سچائی کے راستے پر چلیں گے, اپنی آزادی کو مس یوز نہیں کریں گے, اپنی آزادی کا صحیح استعمال کریں گے. دنیا کے اعتبار سے فلاح یہ ہے کہ آدمی اپنی آزادی کو مس یوز نہ کرے بلکہ آزادی کا صحیح استعمال کرے. پھر آخرت کے اعتبار سے, یعنی آخرت کا مطلب ایٹرنیٹی کے اعتبار سے, ایٹرنیٹی اعتبار سے فلاح یہ ہے کہ اس کو پیراڈائز میں جگہ ملے. تو جو اپنی آزادی کو مس یوز نہیں کرے گا اور صحیح استعمال کرے گا تو اس کا سلیکشن ہوگا پیراڈائز کے لیے. یہ پوری زندگی جو ہے اس کی فلاح بن جائے گی. ان لذیل کفرو سو نرم آدر تم امن تجرم لا یمن. اب یہ اس میں ایک اور بات آ رہی ہے, مشن کی تاریخ بیان ہو رہی ہے. جس انسان کے اوپر قرآن اترا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ دعوت دے رہے ہیں, اس میں سے کیا سامنے آتا ہے کہ کچھ لوگ تو آپ کی بات کو مان رہے ہیں, آپ کے ساتھی بن رہے ہیں, ان کو سچائی مل رہی ہے, لیکن کچھ لوگ انکار کے رویش پر قائم ہو گئے, انکار کے رویش قائم ہو گئے, انہیں مانا نہیں ہونا. تو ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے انکار کیا تو چاہے ان کو آپ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ, وہ ایمان ڈرانے والے نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سچ پوچھ تو ہیمبرنگ کی زبان ہے, یہ ہیمبرنگ کی زبان ہے. کیونکہ یہ آیت اتری تھی جب تو عرب جو لوگ اس کے مخاطب تھے, بات کو سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے, کوئی بچا نہیں, پورا عرب اسلامائز ہو گیا. تو یہ ہیمبری کی زبان ہے. اور یہاں جو انکار کا لفظ استعمال کیا گیا, جنہوں نے انکار کیا, اس کا مطلب ہے کہ جنہوں نے اپنی فطرت کے خلاف چلے, جو اپنی فطرت کی آواز کے خلاف چلے, تو کب تک چلیں گے وہ؟ انہیں لوٹنا پڑے گا اپنی فطرت کی آواز کی طرف. تو یہ ہیمبری کی زبان ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ منکری رہیں گے, کبھی ان کو سچائی کے اعتراف کی توفیق نہیں ہوئی. جیسے میں نے ایک بار دیکھا ہے, ایک بچہ, چھوٹی سائیکل جو ہوتی ہے, چھوٹی سائیکل اس کے پاس تھی, اس نے نکالا اور روڈ پر جانے لگا. ماں منع کر رہی تھی اس کی, ماں منع کر رہی تھی کہ ایسے مت جاؤ, کیونکہ وہ رش کا ٹائم تھا. تو نہیں مانا تو غصہ ہو کر ماں نے کہا کہ جا, مر جا روڈ پر. تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ ماں چاہتی تھی کہ مر جائے وہ؟ کیا ماں چاہتی تھی کہ جا کے مر جائے روڈ پر وہ؟ نہیں, یہ ہمری کی زبان تھی, ہمری کی زبان تھی. تو ہمری کی زبان قرآن میں استعمال ہوئی ہے. یہاں جو فرمایا کہ جن لوگوں نے انکار کی روش اختیار کی, ان کو چاہے سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ, بتاؤ یا نہ بتاؤ, وہ اسی پر کام رہیں گے, وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو ہمری کی زبان ہے. ان کی فطرت کو جگانا, ان کے اندر تراش حق کا جو سویا ہوا جذبہ ہے اس کو جگانا. کدھر جا رہے ہو تم؟ کدھر جا رہے ہو؟ کیا تباہی کی طرف جا رہے ہو؟ تو قرآن میں اس طرح کی زبان بار بار استعمال ہوئی ہے, جو حقیقت میں ہوتی ہے ہمری کی زبان. اور وہ آپ جانتے ہیں کہ ہمری زبان جو ہے بہت کارگر ہوئی اور سارا عرب اسلامائز ہو گیا. تو یہ ہے آج کا درس قرآن. سورہ بقرہ کی یہ ابتدائی آیتیں تھیں, اور میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ آپ صرف یہاں سن کر آپ کافی نہ سمجھیں, واپس جا کر آپ ڈاؤن لوڈ کر کے سنیں اس کو دوبارہ. صرف سنیں ہی نہیں بلکہ اس پر مذاکرہ کریں, تب ذہن میں وہ بات پوری طرح بیٹھ جائے گی. یہاں سننا, پھر ڈاؤن لوڈ کر کے دوبارہ سننا, پھر اس پر مذاکرہ کرنا, مذاکرہ مطلب ڈسکس کرنا, جو بھی آپ کے ساتھ آپ اپنی گھر میں کوئی ہو اسے کیجیے، آپ کو دوست ہو اسے کیجیے، تو اس سے آپ مائنڈ میں بات بیٹھ جائے گی. اور یاد رکھیے مائنڈ میں جب تک بات بیٹھے نہیں وہ پرسنالٹی کا حصہ نہیں بنتی. تو یہ درس قرآن جو شروع کیا گیا ہے انشاءاللہ یہ جاری رہے گا، لیکن آپ کا حصہ اس میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک بات سن کر کافی نہ سمجھیں، بلکہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے سنیں، اس پر چرچا کریں، اسے ڈسکس کریں، تاکہ پوری طرح آبزرویشن ہو جائے آپ کے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پکڑیں، اس کو سمجھیں، اس کو اپنے لیے صحیح معنی میں ہدایت نامہ بنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب فرمائیے.
لاسٹ میں جو آپ نے بولا نا مولانا، جو ہیمرک کی زبان قرآن میں استعمال کی گئی ہے، تو اکثر لوگ اس کو بہت مس کوٹ کرتے ہیں، اور خاص طور سے دعوت کے کام کے اندر لوگ اس کو بہت مس یوز کرتے ہیں کہ یہ مطلب دعوت کے کسی بھی بولو تو کہتے ہیں ان کا تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، قرآن میں ایسے لکھا ہوا ہے. تو یہ پوائنٹ مجھے بہت ہی سمجھ میں آیا اور اچھا بھی لگا.
ہاں تو دیکھیے، آپ صرف لفظ کو مت دیکھیے، کیا ہوا وہ دیکھیے، کیا ہوا اس کو دیکھیے. تو قرآن میں کئی جگہ یہ بات کہی گئی کہ جنہوں نے انکار کیا تھا کہ تم ایمان والے نہیں ہو، سورہ عام پارہ میں آئے تھے کل یا ایھا الکافرون،
قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی
دین. لکم دینکم دین، میرا دین میرے لیے، تمہارا دین تمہارے لیے، تم ایمان والے والے نہیں ہو. یہ کس سے کہا گیا تھا؟ مکہ والوں سے. مکی دور کی آیت ہے یہ، مکی دور کی. سارا مکہ جو ہے اسلام میں داخل ہو گیا، جا کے انہیں لوگوں کے بارے میں کہا گیا تھا کہ تم اسلام قبول کرنے والے نہیں ہو، تمہارا دین الگ ہوگا، میرا دین الگ ہوگا. یہ اس کو اگر آپ یہ نہ مانیں کہ ہم ہی کی زبان ہے تو اس کی کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتے آپ، کیسے ایکسپلین کریں گے آپ؟ اور اس کی بیسٹ مثال وہی جو ماں نے کہا تھا اپنے بیٹے سے، جا سڑک پر مر جا، تو کیا مطلب اس چاہتے سچ میں مرے؟ یہ ایمفیسائز کرنے کے لیے شدت کی زبان بولی جاتی ہے، اس کو آپ لٹرل معنی میں نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس کے سینس کو دیکھنا چاہیے. ہر گھر میں آپ دیکھتے ہوں گے ماں ایسی زبان بولتی ہے بچے سے، ہر گھر میں. تو اس کا مطلب تھوڑی کہ ماں کو دشمنی ہے بچے سے، آؤٹ آف لو بولتی ہے وہ ہمری کی زبان ہوتی ہے. ہر گھر میں اس کا نمونہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ لوگ یہ ضرور کریں کہ یہ درس جو ہوتا ہے اس کو دوبارہ سنیں، اگر آپ دوبارہ نہیں سنیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اردو میں شروع کہتے ہیں مذاکرہ، مذاکرہ مطلب ڈسکشن. تو وہ تیسرا اسٹیج ہے، پہلا اسٹیج یہاں سننا، پھر ڈاؤن لوڈ کر کے سننا، اور پھر مذاکرہ یعنی ڈسکشن، تب جا کے مائنڈ میں بات بیٹھے گی. تو ایک حدیث ہے کہ تعہدوا القرآن، کیا ہے
تعہدوا القرآن فوالذی نفس بیدہ لہو اشد تفصیا من الابل فی عقدہ،
قرآن کو پکڑے رہو، کیونکہ قرآن اس طرح بھاگتا ہے جس طرح اونٹ بھاگتا ہے رسی توڑا کر کے. بہت عجیب مثال ہے، اونٹ رسی باندھا جاتا ہے، اگر رسی ٹوٹ جائے تو بھاگے گا وہ، اس کا مزاج ہے. تو حدیث میں آئے کہ قرآن کو تعہد معنی خوب پکڑے رہو، قرآن کو خوب پکڑے رہو، نہیں قرآن اس سے بھی زیادہ بھاگنے والا ہے جیسے کہ اونٹ بھاگتا ہے رسی توڑا کر. تو پکڑنے کے معنی کیا ہے؟ یہی ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا یہاں جب آئیں، اب آپ کو تو پتا ہے کہ یہاں تک آج ہوا ہے، اگلے اگلے سنڈے کو اس کے بعد ہوگا، یہ تو پتا ہو گیا آپ کو. تو آپ یہاں آنے سے پہلے کوئی بھی آپ جس زبان میں آپ آسان ہو، آپ کو اردو میں، انگریزی میں، تو اگلی آیتوں کو پڑھیں اس کا ترجمہ اس کی شرح. تو پیپر ہو کر آئیں جسے ہم پڑھتے تھے بدرسے میں, تو وہاں اس کو کہتے مطالعہ کر کے آؤ. اب پتہ نہیں مدرسوں میں رواج ہے کہ نہیں رواج ہے, ہمارے زمانے میں یہ رواج تھا کہ مطالعہ کر کے آؤ, یعنی جو کتاب پڑھنے جا رہے ہو کلاس میں پہلے سے اس کو پڑھ کر آؤ. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ یہاں آنے سے پہلے اگلا حصہ جو قرآن کا ہے اس کو آپ ترجمہ اور تفسیر پڑھ کر آئیں, پھر اس کو سنیں, پھر دوبارہ جا کر ڈاؤن لوڈ کر کے سنیں, پھر چرچا کریں, تب جا کر پورا وہ حصہ قرآن جو ہے پوری آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا. پھر کوئی سوال باقی رہتا ہے تو اگلے سنڈے کو آپ کر سکتے ہیں. میں تو کئی بار ایسا کیا ہے کہ صرف ایک آرٹیکل مجھے لکھنا ہے, ایک آرٹیکل, تو اس ایک آرٹیکل لکھنے کے لیے میں نے پورا قرآن پڑھا. یہ تو ایک چھوٹی سی کتاب ہے قرآن کا مطلوب انسان. یہ قرآن کا مطلوب انسان ایک مقالہ تھا, آرٹیکل, وہ ہم نے لکھا تھا کسی جلسے میں پڑھ کر سنانے کے لیے. پہلے جو ہے لکھا ہوا پڑھتا, تو قرآن کا مطلوب انسان لکھنے کے لیے چھوٹا سا ہے وہ آرٹیکل. پورا قرآن میں پڑھا تھا, پورا قرآن پڑھا تھا, تو کچھ آئیڈیا آیا تو اس میں وہ مضمون لکھا تھا. تو دیکھیے آپ لوگ جو ہیں قرآن کے قدردان بنیے, قدردان. یہ قدردانی نہیں ہے کہ آپ اس کو کپڑے میں لپیٹ کے اوپر رکھ دیں, اس کو وہ کریں, تعظیم کریں. قدردانی ہے کہ تعہد کریں. تعہد, تعہد کا مطلب یہ کہ آپ اس کا حق ادا کریں, اس سے اپنے کو جوڑے رہیں. خدا کی کتاب کا اگر آپ حق ادا کریں تو کس چیز کا حق ادا کریں گے؟ قرآن جو خدا کی کتاب ہے, اللہ رب العالمین کی کتاب ہے, تو اس کا حق ادا نہ کریں تو کس چیز کا حق ادا کریں گے؟ اور ایک بات اور میں عرض کروں, سب سے پہلے مجھے ایک تجربہ ہوا تھا بہت پہلے, جب میں مدرسے سے پڑھ کر نکلا تھا تو جون پور میں کچھ دن رہا تھا میں, ہمارے ایک ساتھی تھے, تو وہاں ایک آدمی مجھے ملنے آیا کرتا تھا, تو وہ غالب کا بہت زیادہ فین تھا. اسے بتایا کہ وہ غالب کے اشعار کو رات میں مائنڈ میں دوہراتا رہتا ہوں, مائنڈ میں ریکال کرتا ہوں, پڑھتا رہتا ہوں, اس سے میری سمجھ میں آتا ہے غالب کی بات ہے. تو یہ شعر کی بات تھی. پھر بعد کے زمانے میں جب میں عربی پڑھی تو مجھے ایک استاد ملے, یہی مولانا جیل حسن ندوی. یہ قرآن ہی کو حافظ تھے قرآن کے, اور بس ہر وقت ان کے دماغ میں قرآن کی آیتیں گھومتی تھی اور کچھ نہیں, کچھ ان کا وہ نہیں تھا. تو میں دیکھ بہت اچھا سمجھتے تھے قرآن کو, بہت اچھا سمجھتے تھے. تو اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ قرآن آپ کے مائنڈ میں گھومتا رہے, لیکن آج کل بزی لائف ہوتی ہے, اتنا نہیں کر سکتے. کہ اتنا تو کر سکتے آپ کہ یہاں آنا ہے تو ان آیتوں کو دیکھ لیں, پھر جا کر سنیں, پھر ڈسکس کریں, اتنا تو آسان ہو سکتا ہے.
مولانا آج جو آپ نے بتایا کہ قرآن میں جو امپورٹنس ہے غور فکر کرنے کا, وہ اس لیے کہ کیونکہ جب آپ غور فکر کرتے ہیں تو وہ آپ کی سیلف ڈسکوری ہوتا ہے. اگر آپ کو کسی دوسرے سے ملے تو وہ آپ کے دماغ پہ وہ بات چھاتی نہیں ہے, اور اسی لیے آپ نے بولا کہ جیسے قرآن جو ہے وہ دوڑ دو چار کے فارم میں نہیں آیا ہے. اور نا اس میں ایک جو کوشچن میرے دماغ میں آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اگر سیکنگ اسپرٹ ہی کسی انسان کے اندر جگانی ہو تو اس کو تھاٹس دیے جاتے ہیں جو قرآن میں ملتے ہیں ہم کو کہ غور فکر کرو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک گائیڈنس بھی, ایک ڈائریکشن بھی ملتا ہے کہ یہ سچ ہے اور یہی کرنے سے تمہارے کو جنت ملنے والی ہے. تو اس کانٹرڈکشن کو کیسے سمجھو ہم؟
اس کو آپ دیکھیے کانٹرڈکشن نہیں کہہ سکتے, یہ کہہ سکتے کہ اس میں ایک رسک ہے. کانٹرڈکشن کو کہہ دیں کہ فیکچوئل سینس میں تو کوئی ایک ہی بات صحیح ہے, دو بات صحیح نہیں ہو سکتی. تو میں سوچ رہا ہوں سوچتا ہے کہ میری فرم کو غلطی کر جائے, ایک رسک, یہ مطلب ہوا. کنٹریکشن نہیں کہہ سکتے آپ.
جی جی
ہیں
جی.
کیسا
مجھے لگتا ہے مولانا, قرآن کہتا ہے غور و فکر کرو, لیکن وہ ایک فریم ورک بھی دیتا ہے کہ اس دائرے کے اندر آپ غور و فکر کرو.
اور جو میں سمجھا آپ کا سوال, اس کے لحاظ میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. ایک حدیث یہ ہے کہ اجتہاد کرو. اجتہاد مانے تو سیلف ڈسکوری کرو. اجتہاد کی لفظی مانے کوشش کرنا, کوشش کرنا, کوشش کرنا. تو سمجھنے کی کوشش کرو. تو اجتہاد کے بارے میں یہ سوال آدمی کے ذہن میں آتا ہے کہ میں کوشش کروں اور اجتہاد کروں, یعنی کریٹو وے میں سمجھنے کی کوشش کروں, دیٹ از اجتہاد. تو کوئی ایسا نہ ہو کہ میری عقل جو ہے وہ نہ پہنچ سکے سچائی تک, یہ رسک ہے. تو اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اجتہاد کرو, اگر تمہارا اجتہاد صحیح ہوگا تو تمہیں ڈبل ثواب ملے گا, اور اجتہاد غلط ہوگا ایک ثواب ملے گا. چونکہ رسول اللہ انکریج کر رہے ہیں کہ خوب سوچو, غلطی کرو تو کوئی پرواہ نہ کرو, کیونکہ ایک ثواب پھر بھی ملے گا. اس سوچ کو اس لیے بد مت کرو کہ کہیں میں غلطی نہ ہو جائے. خوب سوچو, خوب سوچو, خوب اجتہاد کرو, یعنی کریٹو انداز سوچو. اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے کریٹو انداز سوچنا, لگے بدے فارم میں نہیں, اوپن انداز سوچنا. اب اس میں رسک تھا کہ سچائی تو اللہ کے علم میں کوئی ایک ہی ہوگی, اور میں کہیں اور بھٹک جاؤں. تو یہ کہہ کر ختم کر دیا اس کو کہ اگر تم نے اجتہاد کر کے, یعنی تمہاری کریٹو تھنکنگ جو ہے تم کو سچائی تک لے جائے تو ڈبل سواب ملے گا, نہیں تو ایک سواب پھر ملے گا. بچتے کہ تم سنسیئر ہو, تمہاری انٹینشن اچھی ہے. تو انکریج کیا ہے, خوب سوچو. اور دیکھیے وہ حدیث یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انسان ضرور غلطی کرتا ہے, حتیٰ کہ پرافٹ کا احساس غلط ہو جاتا ہے, لیکن اس لیے بند نہیں کرنا چاہیے. خدا کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ سچ مچ سیکر ہیں, خوب چاہتے ہیں جاننا, تو آپ کے انٹینشن پر آپ کو ریوارڈ ملتا ہے. اگر خدا نے خاص طور کچھ غلطی ہو گئی تو خدا اس کو اگنور کرتا ہے, یعنی اس پر بھی ایک ثواب ملنے کے مطلب خدا اگنور کرے گا تمہاری غلطی کو. علماء عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اجتہاد مت کرو, اس پر غلطی کا رسک ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسپرٹ آف اسلام کے خلاف ہے. آپ مائنڈ کھلے کیسے, جب خوب سوچیں, اوپنلی سوچیں گے. اور دیکھیں صحابہ کے ہاں جو ماحول تھا وہ کیا تھا, بہت ہی اوپن تھا ماحول, بہت ہی اوپن. جیسے میں آپ سے عرض کروں ایک واقعہ کہ دو صحابی تھے, قرآن کی ایک آیت کے بارے میں ان سے ڈسکشن ہوا. ایک آیت, وہ جو آیت ہے
فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَانِ.
دیکھیے یہ آیت ہے سورہ المائدہ, سورہ نمبر 5 آیت نمبر 107. تو دو صحابی کے درمیان اس پر ڈسکشن ہو رہا تھا, اور دونوں صحابی ٹاپ کے تھے. ایک تو عمر بن خطاب تھے, دوسرے عبی بن کعب تھے, بہت بڑے عالم تھے وہ. تو عمر خطاب کو ان کی رائے سے اختلاف ہوا. یہ نہیں کہا انہوں نے کہ یا شیخ اللہ کا اختا تھا, کہ حضرت حضرت شاید آپ سے کچھ بھول ہو گئی, اس میں نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ کذب تھا, تو جھوٹ کر رہے ہو, بالکل وہی ہیمنی کی زبان, کذب تھا تو جھوٹ کرو. تو وہ کیا جواب دیتے ہیں, انت اکذب, تم تو اور بھی جھوٹے ہو. یہ کیا اس کا مطلب نہیں کہ وہ جھوٹا بنا رہے ہوں, یہ اوپننیس ہے. آپ نے خیالات کو بغیر بندش کی بول رہا ہے, پھر بھی انہیں پیار محبت تھا, پھر بھی انہیں ریسپیکٹ کر دیتا. تو اوپننیس ہو, مگر ساتھ ساتھ یہ ہو کہ آپ کے دل میں ریسپیکٹ کم نہ ہو, محبت کم نہ ہو, بلوشی کم نہ ہو. تو اوپننیس جب ہوگا تبھی آپ اجتہاد ہوگا. اوپننیس نہیں ہوگا اجتہاد نہیں ہو سکتا. خوب ڈسکشن پروپ ڈسکشن, اب پھر رائے پھریں گی, پھر کریٹو تھنکنگ آئے گی. آج کا بدسوج ماحول ہونا وہ اوپننیس کا ماحول نہیں ہوتا, لیکن صحابہ کو خوب اوپننیس تھا, اسے آپ سمجھ سکتے ہیں.
مولانا جیسے آپ نے یہ بولا کہ جو خرم بھائی نے بھی بولا کہ ہیمرنگ کا جو زبان یوز کری گئی ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ مطلب وہ مطلب اللہ ان کی ویلیوشنگ نہیں چاہتا, ویسے ہی بہت بار مولانا قرآن میں بار بار یہ چیز آتی ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں, ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں. وہ مولانا اس کو تھوڑا واضح کیجیے.
دیکھیے بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کے اسٹائل کو جاننا ہوگا. قرآن کا اسٹائل انسانی زبان والا نہیں ہے, الگ اسٹائل ہے. تو جس کو چاہتے ہیں کہ معنی یہ نہیں کہ کوئی آربیٹری معاملہ یہ ہے, ہر کے ساتھ یہ اس کا مطلب یہ کہ جو ہوگا وہ لا آف نیچر کے تحت ہوگا, جو لا آف نیچر بنا دیا گیا ہے اس کے مطابق ہوگا. تو لا آف نیچر کیا ہے, انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے, یہ لا آف نیچر ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا آربیٹری انداز میں کچھ فیصلہ کرتا ہے, اس کا مطلب یہ کہ لا آف نیچر یہ بنایا خدا نے کہ جو سنسیئر ہوگا, جو چیزوں کو سیفلی لے گا, اور سیکر اس کو کہتے ہیں, سیکر تو اس کو ملے گا, اور جو سرکشی کرے گا سنتے ہی برس حسائل کر دے گا سوچے بغیر, اس کو نہیں ملے گی چیزیں. یہ قرآن کا اسٹائل ہے, یہ ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے. یعنی خدا چاہتا ہے کہ مانے کہ جو لا نیچر ہے اس کے مطابق ہوگا.